الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم للمرشد من الشيخ علي بالله قدم العالم مجدد زمانه حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ ناقدہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو قرضہ لینے کی بہت عادت تھی اور وہ قرضہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی مدد کرتے تھے یعنی کسی کو ضرورت پیش آئی قرضہ لے کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جب سے قرضہ لینا ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے یہ ناپسندیدہ کاموں میں سے قرضہ لینا پر ان بزرگ کا جو یہ عمل تھا وہ بھی اخلاص للہیت کی بنیاد پر تھا اور یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بھی قرضہ بہت لیتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دوسروں کی کوئی ضرورت مند آیا بس آپ نے قرضہ لے کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیکرٹری تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پرسنل سیکرٹری تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا انتظام کھانے پینے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب کتاب رکھنا کس کو قرضہ واپس کرنا ہے کسی سے قرضہ لینا ہے قسم کی جو ہے وہ تمام جو ذاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مشاغل تھے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھے شرف حضرت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور مؤذن رسول بھی تھے یہ بھی ایک مستقل شرف حاصل تھا آپ کو کہ آپ مؤذن بھی تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں اذان بھی دیتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز اذان میں جو مؤذن حضرات کانوں میں انگلی ڈالتے ہیں یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے تو کانوں میں انگلی ڈالتے تھے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کے بڑے رفیع اور اونچے حالات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ان صحابہ کو ایسی رفعتیں ایسی عظمتیں اور بلندیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حبشہ کے رہنے والے تھے تو ان کی زبان میں کچھ عربی کے الفاظ صحیح چڑھتے نہیں تھے حروف باز چڑھتے نہیں تھے صحابہ نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے شکایت کی کہ اذان جو کہ ایک اہم چیز ہے اور سنت ہے سنت مؤکدہ ہے بلا وجہ اذان کا ترک کرنا یہ سنت کے ترک کرنے کا گناہ ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی کسی اور کو مؤذن مقرر کر دیتے اور ایسا ہی ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کل مدینہ شریف میں اذان نہیں ہو رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذان تو ہو رہی ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دیتے تو ان کی اذان کی آواز آسمانوں پر فرشتے بھی سنتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عند اللہ، اللہ کے ہاں مقبولیت تھی. لہذا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا حساب کتاب، آپ کا حساب کتاب، آپ کے خزانچی تھے، اور کسی سے قرضہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرضہ لیتے تھے اس کا حساب رکھنا، اس کو واپس کرنا، یہ تمام ذمہ داری آپ کے سپرد تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ لیتے تھے، اور آپ کا قرضہ کس نوعیت کا تھا کہ کوئی ضرورت مند آیا اور اس نے اپنی ضرورت کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت کے لیے، آپ کے پاس موجود نہیں ہے، قرضہ لیا اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. لہذا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا کہ آپ ان کی وجہ سے مصیبت کیوں اٹھاتے ہیں اور کیوں قرضہ لیتے ہیں، جب آپ کے ذمے نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر کچھ ناگواری ہوئی، تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے جوش سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ خوب خرچ فرمائیے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی کا کوئی اندیشہ اور خوف نہ فرمائیے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس بات کو سن کر کھل گیا، اور حضرت عمر کی وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھی، آپ کی محبت میں تھی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، تو وہ بزرگ کے بھی اخلاق ایسے ہی کہ کسی کو کوئی آیا ضرورت مند. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے تھے، ان کی عجیب حالت تھی. اگر کوئی سائل آ جاتا تو جو ہوتا تھا اس کو دے دیتے تھے. یہاں تک کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی دے دیے اور خود چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے، ایسے آدمی تھے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے کی ایسی حالت تھی. بات پر بات نکلتی ہے، یاد آیا کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ مدد فرما دیں. فرمایا اچھا بھائی رہ جاؤ، اگر کچھ ہدیہ نذرانہ آیا تو تم لے لینا. وہ سارا دن رہا، کچھ بھی نہیں آیا. حضرت نے فرمایا بھائی یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، تمہارے سامنے سب ہے، کل ٹھہرنا چاہو کل ٹھہر جاؤ. اس نے کہا اچھا. اگلے دن ٹھہرا، کچھ بھی نہیں آیا. سا دن بھی گزر گیا. فرمایا ایک دن اور دیکھ لو. تیسرا دن گزرا، پھر کچھ نہیں آیا. فرمایا بھائی اب کیا کرے، تمہاری قسمت ہی نہیں ہے. فرمایا اچھا چلو ایک کام کرو، یہ میری جوتی لے جاؤ. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ آپ کی مہربانی، جوتی لی اور چل پڑا. شام کا وقت تھا، چلتے چلتے رستے میں ایک جگہ پہنچا تو وہاں سرائے میں ٹھہرا. ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تھی جس کو سرائے بولتے تھے. سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، ان کا نام تھا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، اور سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بلا کی محبت کرتے تھے، یعنی عاشق مریدوں میں سے تھے. شیخ فرماتے ہیں کہ ایسی محبت کے اسے اندازہ لگائیں کہ جس سرائے میں وہ شخص ٹھہرا اسی سرائے میں امیر خسرو بھی، تاجر بھی بہت بڑے تھے، تو وہ آ کر ٹھہرے. اب جب ٹھہرے تو آ کر ان کو ایک عجیب خوشبو محسوس ہوئی کہ میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. شیخ سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اب معلومات کی کہ بھئی سلطان آئے ہیں. کہا نہیں کوئی پہچانتا نہیں. کوئی اور نام بدل کے نہیں، حلیا بتایا ایسے کہ نہیں. میرے مرشد فرماتے کہ بڑے کہا، لیکن بات ہے کہ خوشبو آ رہی ہے شیخ کی، ایسی محبت تھی. اب کیا کیا کہ تلاش کرتے کرتے سونگتے سونگتے ایک ایک کمرے کو سونگنا شروع کر دیا، تو جس کمرے میں وہ شخص تھا وہاں پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، کہا کہ بھائی میں ایسا ایسا شخص ہوں، اور کہاں سے آ رہے ہیں آپ، کہاں گئے تھے؟ سلطان نظام الدین اولیاء کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں، بلکہ میں وہیں سے آ رہا ہوں. اچھا کیوں گئے تھے؟ کہنے لگے کہ بھائی میری کچھ ضرورت تھی، حضرت کے پاس گیا تھا اور تین دن حضرت کے پاس رہا، کچھ نہیں تو حضرت نے مجھے جوتی دی. اب جوتی دیکھی تو تڑپنے لگ گئے. فرمایا بھائی یہ جوتی مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا بھائی میرے کس کام کی، تم لے لو. بس جوتی لی، اس کو بوسا دیا، آنکھوں سے لگایا. آیا کہ باہر میرے تجارت کے خچر کھڑے، خچر اور اس کے سامان تجارت سمیت وہ سب تم لے لو. وہ جوتی لی، سر پر جوتی رکھی. میرے مرشد فرماتے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی جوتیوں سے جو خاک کے ذرے لگے ہیں وہ بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں. تو امت کے اندر جو سب سے پہلے جوتی اٹھانے والے کہلائے وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو صاحب النعلین بھی کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی اٹھانے کا معمول یہ تھا، یہ صاحب العصا بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا بھی پکڑتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں بھی اٹھاتے تھے، اور اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصا دیتے اور جوتی اٹھا کر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر سینے سے لگا کر بغل سے لگا کے رکھتے تھے. بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں آج تک میں نے تاریخ کی کسی کتاب میں نہ پڑھی نہ کسی سے سنی کہ کسی آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے اتنے بادشاہوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، یا کسی آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے اتنے عمرا وزرا مالداروں کی جوتی اٹھائی ہے. آج تک اس فقیر کے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے بادشاہوں کی، مالداروں کی اور وزیروں کی جوتی اٹھائی ہے. لیکن ایسی بات کہنے والے اور کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ والوں کی جوتی اٹھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا کیا مقام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بھی یہ حالت کہ ان کی جوتی اٹھانا. کیوں؟ بات یہ ہے کہ آخر ان کی جوتی میں کوئی تو بات ہوگی نا. بادشاہ کی جوتی قیمتی ہوتی ہے، بادشاہوں کی جوتی قیمتی ہوتی ہے، لیکن اس کو کوئی اٹھانا پسند نہیں کرتا. اور اللہ والوں کی جوتی دنیاوی اعتبار سے قیمت نہیں ہوتی، لیکن ان اللہ والوں کی کچھ قیمت ہے، تبھی تو ان کی جوتی کی بھی قیمت ہے. اس لیے فرمایا اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں جو خاک کے ذرے. اہل دل یعنی اللہ والے، اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں جو خاک کے ذرے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے. لذا جوتی لے کر آنسو بہاتے روتے عجیب حالت میں سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے. بس سلطان نے دیکھا اور جوتی ہاتھ میں دیکھی، فرمایا امیر خسرو تو نے سودا بہت سستا کیا. وہ جو خچر کے خچر سامان تجارت سے لدے ہوئے دیے اور وہ جوتی لے لی، سبحان اللہ. تو بہرحال وہ بزرگ کا معمول تھا قرضے بہت لیتے تھے، اور قرضے اس لیے لیتے تھے، میں نے عرض کیا کہ اس سے قرضہ لے کسی کی ضرورت پوری کر دی. میرے شیخ فرماتے کہ ان کے انتقال کا وقت آیا، چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، سارے قرض مانگنے والے چاروں طرف بیٹھے ہوئے، ان بزرگ کا روب تھا اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ تقاضا کرے. اور یاد رکھیے گا ایک مسئلہ، قرض خواہ جو ہے نا، یعنی جس نے قرضہ دیا ہو، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تقاضا کر سکتا ہے، یہ اس کا شرعی حق ہے، شریعت نے اس کا حق رکھا ہے. لیکن وہ سارے قرض خواہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان بزرگ کا روب تھا، وہ چادر اوڑے بیٹھے تھے. میں آواز آئی کہ گرما گرم حلوہ لے لو، دیسی گھی کا تڑکا لگا ہوا حلوے والا. بزرگ نے چادر سے منہ نکالا، دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ حلوہ بیچ رہا ہے. فرما بھائی سب کو حلوہ، پوچھا کتنے کا حلوہ ہے؟ اس نے کہا 10 یا 14 درہم. بولے مجھے یاد نہیں ہے کتنے حضرت نے درہم بتائے تھے، 10 یا 14 درہم. فرما یہ حلوہ سب کو کھلا دو. اب سارے سب لوگوں کو حلوہ کھلایا، وہ بزرگ چادر اوڑھ کے پھر لیٹ گئے. چھوٹا بچہ تھا، اب وہ تو قرض خواہوں کی طرح صبر کر کے کیا بیٹھتا، اس نے کہا آپ پیسے دے دو. ادھر سے کوئی جواب نہیں، اس نے کہا میرے پیسے دے دو، کوئی جواب نہیں. بچے سے برداشت نہیں ہو رہا، اس نے کہا میرا باپ مجھے مارے گا کہ تو نے پیسے لے لیے اور اب ان پیسوں سے تو نے ڈبو کھیلا، فلمیں دیکھی، ویڈیو گیم کھیلا، کیا کیا، کس کو پیسے دے کر آیا؟ میرا باپ مارے گا، خدا کے لیے میرے پیسے دے دو. آنسو سے رونا شروع کر دیا، اور برداشت نہیں ہوا تو بچے جیسے جیسے دیر ہوتی چلی جاتی نا، ان کے رونے کی رفتار میں تیزی آ جاتی ہے. پر وہ بچہ کودنے لگا، رونے لگا، اچھلنے لگا، ہائے میں مر جاؤں گا، میرا باپ مارے گا، ہائے میرا ابا مارے گا. اب سب قرض کا آپس میں چہمی گویا کر رہے ہیں، یار دیکھو یار ہم تو بڑے ہیں، چلو ہمیں پھنسایا تھا. اس چھوٹے بچے کو بھی پھنسا لیا، وہ بھی اسی چکر میں. وہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب وہ بچہ رو رہا ہے، سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بزرگ چادر اوڑے بیٹھے. اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے سر پر کچھ برتن وغیرہ تھا، اس نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ حضرت یہ فلاں شخص نے آپ کے لیے بھجوایا ہے. فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، رکھا. فرماتے ہیں وہ ڈھکا ہوا تھا، اس کو ہٹایا کپڑا تو اس میں مختلف تھیلیاں بنی ہوئی تھی، اور ہر تھیلی پہ لکھا ہوا تھا اتنے درہم اتنے درہم اتنے درہم اتنے درہم. فرماتے ہیں کہ ایک سے پوچھا بھائی تیرا کتنا قرضہ، اس نے کہا اتنے درہم. فرمایا یہ لے تیری تھیلی. دوسرے سے پوچھا یہ تیری تھیلی. کرتے کرتے جتنے قرض خواہ تھے سب کی قرضہ چکایا، سب کو دیا. پھر بچے سے پوچھا بیٹا تیرا کتنا، اس نے کہا 10 یا 14. الگ سے 10 اور 14 درہم الگ سے رکھے ہوئے تھے، وہ اس کو دیا. سارے قرض خواہ حیران، سب یہ منظر دیکھ کر حیران، خیر سب چلے گئے. ایک خادم نے پوچھا کہ حضرت یہ آج بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کا یہ راز دنیا سے جا رہے ہیں، سمجھا دیجئے. فرمائے بات یہ کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی، درد سے دعا مانگی کہ اللہ مرنے کا وقت قریب ہے، میرا قرضہ ادا کروا دیجئے. تو جواب آیا کہ قرضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن پہلے رو، رو گے تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے. کہہ رہے مجھے رونا نہیں آ رہا تھا، مجھ کو رونا نہیں آ رہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، وہ حلوے والا بچہ آ گیا. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے گر نہ گریت آد کے حلوہ فروش. اگر وہ حلوہ بیچنے والا بچہ اگر روتا نہیں, اگر وہ بچہ روتا نہیں تو کیسے یہ معاملہ ہوتا؟ اس لیے میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو وہ بچہ روتا ہے. لہذا جو بچہ روتا ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ بچہ زندہ رہے گا اور صحت مند ہوگا, اور جو بچہ روتا نہیں ہے نا بظاہر اس کی صحت بہت اچھی ہو لیکن وہ زندہ نہیں رہتا. لہذا اس لیے جب بچہ روتا ہے سب ہنستے خوش ہوتے کہ بچہ رو رہا ہے گویا بچہ زندہ رہے گا. تو فرماتے تھے کہ بچے کا رونا اس کی جسمانی حیات کی علامت ہے اور بندے کا رونا اس کی ایمانی حیات کی علامت ہے. یعنی بچہ روتا ہے تو گویا اس کی زندگی کی علامت ہے, اور بندے کا رونا اپنے گناہوں پر, اپنے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی پر رونا اس کی ایمانی حیات کی علامت ہے. اگر بچہ نہ روئے تو زندہ نہ بچے, بندہ نہ روئے نتیجہ یہ ہوگا کہ عذاب اس پر برسے گا. حضرت مولانا اصغر حسین صاحب, میاں اصغر حسین صاحب کے نام سے تھے میرے شیخ, فرماتے ہیں کہ ایک بچہ حضرت کے پاس لائے کہ حضرت یہ روتا بہت ہے, اس کو تعویذ دے دیجئے, یہ روتا بہت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میاں رونا تو ہم کو چاہیے تھا, ہم نے رونا چھوڑ دیا, جو بچے رو رہے ہیں ان کو بھی رونا بند کرا دو گے تو اللہ تعالی کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ اس لیے رونا یہ ایمانی حیات کی علامت ہے. اللہ تعالی سے معافی مانگنا بڑی نعمت کی چیز ہے. کل تھر جانا ہوا نوکوٹ میں, حضرت نے بیان کو فرمایا, میں نے کہا دیکھو نوکوٹ میں اکثر خشک سالی رہتی ہے, قحط رہتی ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے دعا کرتے ہیں, بزرگوں سے دعا کراتے ہیں, دعا کرے بارش ہو جائے. بارش ہوتی ہے تو وہ تھر جیسا علاقہ, وہاں کے ایک عالم کہنے لگے مری سے رش کے مری بن گیا, حالانکہ وہاں پر مٹی مٹی ریت ہی رہتا ہے, لیکن جب وہاں بارش ہوتی ہے وہاں بھی سبزہ اگاتا ہے, حالانکہ وہ سبزے کی جگہ نہیں ہے, صرف ریت اور مٹی ہے, کھیتی باڑی نہیں ہوتی. لیکن بارش بنجر زمین پر بھی اور مٹی پر بھی جو ہے وہ وہاں پر سبزہ اگا دیتی ہے. ایسی چیز ہے. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, فرماتے ہیں کہ دیکھ کر میرے اشک ندامت, دیکھ کر میرے اشک ندامت, ابر رحمت کی بارش ہے جاں میں. جب بندہ اپنے گناہوں پر ندامت سے روتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت کے بادل اس بردے کی جان پر برستے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ جو گندے اعمال کی وجہ سے اس کا قلب, اس کی ایمانی زندگی, اس کی اللہ تعالی سے تعلق کی جو زندگی بالکل خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی اچھے اخلاق نیک اعمال کا جو ہے سبزہ اگ جاتا ہے, گویا کہ توفیقات نیک اعمال کی توفیقات اس کو ملتی ہے. اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ذوق آپ نے فرمایا ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا, کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا. استغفار کے لزوم کے معنی یہ ہیں کہ کثرت سے استغفار کریں. لزوم بمانے کثرت کے ہوتا ہے, لہذا کثرت سے استغفار کرنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے, اب ہر وقت کسی کا بیان بھی ہو رہا ہے, تو یہ کثرت استغفار قولی, کثرت استغفار قولی یہ مقبول ہے, محمود ہے, اچھا ہے, لیکن اس سے طبیعت کے اندر بے اعتدالی کا اندیشہ ہے. وہ اندیشہ کیا ہے کہ انسان پڑھتے پڑھتے دماغ میں خشکی ہو جائے اور سردی کے مہینے میں بغیر کپڑے کے گھوم رہا. کوئی ممکن ہے بالکل کہ پہلے قمیض کو اتار کے کندھے پہ رکھے گا, پھر شلوار کو اتار کے سر پہ باندھے گا, پھر لوگ کہیں گے مجذوب ہو گیا, حالانکہ یہ مجنون ہوگا. لوگ اس سے دعا کرانے آئیں گے کہ مجذوب صاحب جا رہے ہیں, وہ بھی اپنا بال توڑ کے دے دے گا کہ پانی میں ڈال کر, پانی میں گھول کر پی لینا, دولے شاہ کا چوہا پیدا ہوگا. دولے شاہ کا چوہا سنا نہیں سنا؟ چلو سنا دیتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب ظلم کی داستان, اللہ پناہ میں رکھے. دولے شاہ ایک بزرگ گزرے, ایک اللہ والے تھے. لذا آپ یہ جو جتنے ہمارے یہاں مزارات ہیں نا, ان مزارات میں جو بزرگ ہیں یہ سب کے سب اللہ والے تھے, اور ایسے اللہ والے تھے موحد, یعنی توحید والے, شرک سے پاک, بلکہ اپنے شاگردوں کو, اپنے مریدوں کو توحید کی تعلیم دیتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیتے تھے. اور ساری زندگی شریعت و سنت پر چلنے والے تھے. لیکن پیٹ کے چکر میں لوگوں نے وہاں مزار بنا کر, مزار بنانے بھی کوئی ایسی بری بات نہیں تھی, لیکن جو دھندے شروع ہوئے وہاں پر, وہ دھندے شروع ہوئے کہ جناب اللہ پناہ میں رکھے جو آج کل ہو رہا ہے. تو دولے شاہ بھی ایک بزرگ گزرے. لہذا میرے شیخ فرماتے کہ ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ سیلاب آ گیا, اب لوگ حضرت کے پاس پہنچے. اب آپ کہیں گے کہ دولے شاہ کیا نام ہے بھائی, تو پہلے خان صاحب سے پوچھ کر بتاؤ کہ تم نے اپنے بچے کا نام عید محمد کیوں رکھا, جمعہ خان کیوں رکھا, اپنے بچے کا نام جمعہ خان کیوں رکھا, محرم خان کیوں رکھا نام؟ کیا جواب دے گا کہ جمعے کو پیدا ہوا تھا اس لیے جمعہ خان رکھ دیا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو جب پیدا ہوا اس کا ابا غصے میں تھا تو اس نے کہا غضب خان نام رکھ دو. میرے دادا کا نام گلاب خان تھا, میرے دادا کا نام بھی گلاب خان تھا. اب کیوں گلاب خان تھا میں کیا بتاؤں, کیونکہ میں جب پیدا ہوا میرے دادا انتقال فرما چکے تھے. تو بہرحال وہ دولے شاہ بزرگ تھے. تو ان بزرگ نے, ان بزرگ کے پاس لوگ آئے کہ حضرت سیلاب آ رہا ہے, کچھ دعا فرمائیے, کوئی وظیفہ کیجیے کچھ. فرمایا اچھا چلو. دریا پر گئے, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ریت پر ایسے لکیر کھینچی, ہاتھ لیا اور ایسے لکیر کھینچی تاکہ پانی اور ادھر آ جائے. اور پھر فرمایا کہ جدھر مرضی مولا, جدھر مرضی مولا ادھر شاہ دولا. بھائی جب اللہ کی مرضی سیلاب کی تو ہم کیا کر سکتے, اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی ہے, ہم آپ کی مرضی پر فیصلے پر راضی ہے, کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے, چاہے دھند ہو, چاہے بارش ہو, چاہے آندھی ہو, چاہے طوفان ہو, چاہے خزاں ہو, چاہے بہار ہو, چاہے سردی ہو, چاہے گرمی ہو. اس لیے کسی موسم کو خراب نہیں کہنا چاہیے کہ موسم بڑا خراب ہے. کراچی کا موسم بڑا خراب ہے, ہمارے ملک کا موسم بہت اچھا ہے, اور کراچی کا موسم بڑا خراب ہے. تو یاد رکھنا کہ اگر کراچی کا موسم بھی ہے تو نہ میرے باپ نے بنایا نہ آپ کے باپ نے بنایا, صحیح ہے نا بھائی؟ تو اگر کراچی کا موسم خراب ہے تو کراچی میں رہتے کیوں بھائی؟ آسان بات ہے نا, اگر موسم خراب ہے تو چلے جاؤ, ختم خلاص, ایسا ہی ہے نا. اس لیے بادل ہو گیا, ایک صاحب پاکستان کی برائیاں کرنے لگے, پاکستان ایسا ویسا, کرپشن, بدعنوانی اور جلاب یہ ہو نہیں. میں نے کہا اتنے خراب ملک میں آپ رہتے کیوں ہیں, آپ کو حق حاصل نہیں ہے رہنے کا, چلو دفاع ہو یہاں سے. جس ملکوں کی تم تعریف کرتے ہو نا, جاؤ وہاں جا کر ذرا جوتے کھاؤ پہلے, پھر تمہیں سارے ہوش ٹھکانے آئیں گے, پھر پتہ چلے گا پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے. میرے دوستو یہ سب موسم اللہ کی طرف سے. تو کثرت استغفار کے ایک معنی تو یہ ہے, جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. یہ کثرت ہو گیا. اور یاد رکھیے گا کہ نبی کے جب استغفار سے مراد ہوگی تو نبی کے استغفار سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے میں اور آپ, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے سجدہ سہو فرمایا. ہم لوگوں کو, ہم لوگ بھی نماز میں سجدہ سہو کرتے, نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے. لیکن میرے دوستو سوچنے کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا جو مقام ہے, کیا ہماری یہ حماقت اور بے وقوفی ہوگی کہ ہم اس قرب کے مقامات کو اپنے اوپر قیاس کریں؟ ہماری اور آپ کی نماز کے سجدہ صاحب کا فرق یہ تھا, ایک تو یہ فائدہ تھا کہ تاکہ امت کو مسئلہ پتہ چل جائے, یہ اللہ تعالی کی طرف سے انتظام تھا. اور یاد رکھنا اس بات کو, بہت اچھی طرح یاد رکھنا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, آپ کے افعال, آپ کے کردار, ایک ایک چیز, یہ سب من جانب اللہ تھا. یاد رکھنا اس بات کو, یہ اللہ کی طرف سے تھا سب. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات محفوظ ہے. میرے استاد فرما رہے تھے کہ اگر کوئی یہودی عیسائی وغیرہ اعتراض کرے تو ان کو جا کر اتنا کہہ دو کہ تم اپنے نبی کی, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام وغیرہ, جو کہ ہمارے بھی بڑے ہیں, یاد رکھنا, لیکن تم اپنے نبی کی بات کو کود کے آ جاؤ آگے, کہ تم اپنے, بیٹھے رہو وہیں بیٹھے رہو, اپنے نبی کی حالات کو اور باتوں کو ذرا دکھا دو. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو قیامت تک کے لیے چلانا تھا, لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک چیز کو باقی رکھا اور اس کی حفاظت فرمائی. یہ اللہ کی طرف سے تھا, انتظام تھا. لہذا اب رہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سجدہ صاف کا کیا مقصد تھا, کیوں تھا, تو بات یہ کہ ہمارا سجدہ صاف تو اس لیے ہوتا ہے کہ نماز جو کہ عبادت ہے, اللہ سے تعلق کا نام ہے, تو جب ہم نماز سے غیر نماز کی طرف جاتے ہیں تو تبھی تو غلطی ہوتی ہے, تبھی سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ ہمارا جو غیر نماز کی طرف جانا اعلیٰ سے ادنا کی طرف ہوتا ہے, اعلیٰ سے ادنا کی طرف جاتے ہیں, یعنی گویا کہ اس نماز عبادت سے غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز میں سہو اور غلطی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ نماز سے وہ اور اعلیٰ کی طرف, یعنی جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ ہو جاتی تھی, یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ قرب اور تعلق پیدا ہوتا تھا, کہ اس تعلق کی وجہ سے پہچانی ہوئی صورت نمودِ جلوے بے رنگ سے, نمودِ جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلطی صحف تھا, بھول تھی, وہ اس وجہ سے تھی, اس وجہ سے تھی کہ وہ آپ کے توجہ کامل اللہ تعالی کی طرف ہو جاتی تھی, جس سے نماز کی طرف سے دھیان ہٹ کر آپ اللہ تعالی کے جلووں میں مشغول ہو جاتے تھے. اس لیے وہ نماز میں سہو تھا, اور یہ بھی اللہ کی طرف سے انتظام تھا تاکہ نماز میں سہو کا مسئلہ سیکھ لے لوگ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا بھی فرماتے تھے. لیکن ہمارا آپ کا استنجا برابر؟ ہرگز نہیں. یہ تقاضا تو برابر تھا, لیکن جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے تھے وہاں پر خوشبو ہو جاتی تھی. ہم تو پسینہ ہے, بدبو سے خود کو بھی برا لگتا ہے, دوسرے کو بھی برا حال ہوتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا, جس جگہ سے آپ گزرتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی. کیا شان ہے آپ کی. تو ترل استغفار کو لزوم کرے, اور لزوم کے معنی کثرت کرنا, کثرت کے معنی یہ نہیں ہے اتنا پڑھے کہ پڑھ کر پاگل ہو جائے, بلکہ ایک استغفار قولی اور ایک استغفار عملی. یہاں استغفار عملی کی طرف ترغیب زیادہ ہے. گو قولی بھی مستحب اور مستحسن اور محمود اچھی بات ہے, یعنی زبان سے استغفار کرنا تو اچھا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے, اور جناب ٹی وی دیکھ رہے ہیں اللہ توبہ اتنے گندے پروگرام. جیسے ایک لڑکی سے اس کی سہیلی نے پوچھا, ارے بہن رے بہن, یہ لڑکے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں یہ لڑکے؟ اس نے کہا وہی جو میں اور تم کرتے. اللہ توبہ توبہ اتنی گندی باتیں کرتے. یہ حال ہے ہم لوگ. یعنی عالم کیا ہے کہ ہم گندگیوں میں ڈوبے پڑے, گندگیوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. ارے اس کو دیکھو ٹی وی دیکھتا ہے, نو تو بتو داڑھی نہیں رکھتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم داڑھی رکھ کر جن گناہوں میں مبتلا ہیں اگر مخلوق کو پتا چل جائے تو جوتے مارنا کیا تھوکنا بھی پسند نہ کرے. لیکن کیا عالم ہے اپنے کو, جی میں تو بڑا نیک اور فلاں ایسا. تو استغفار عملی یہ بھی ضرورت ہے. کیا مطلب؟ جیسے داڑھی نہیں ہے, یہ داڑھی ایک مٹھی نہیں رکھتا, داڑھی پوری کر لے. بڑی بڑی مونچھیں رکھتا ہے, وہ مونچھیں جو اس کنارے پر آ جائیں یہ بڑی بڑی مونچھیں کہلاتی ہیں. ان بڑی بڑی ایسی بڑی بڑی مونچھیں رکھنا یہ خود گناہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جو بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. جو اس کنارے پر مونچھ آ گئی یہ بڑی مونچھ کہلاتی ہے. ولم یرد علی حوضی, اور میرے حوض پر یعنی حوض کوثر پر اس کو آنے نہیں دیا جائے گا. ویوباس علیہ منکر و نکیرا بغضب, اور جب منکر نکیر جو سوال پوچھنے کے لیے قبر میں آتا ہے کہ مر ربک, کہ تمہارا رب کون ہے, اور ما دین, تمہارا دین کیا ہے, اور من حضر رجل, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے. یہ سوال ہم سے قبر کے اندر ہوں گے. پھر اس وقت جو منکر نکیر آئیں گے غصے کی حالت میں, غضب کی حالت میں, گویا اس کا کیا حال ہوگا. تو پتہ چلا اگر اس قضیے کو عکس کریں, جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مونچھوں کو برابر کرے گا تو اس کے پاس منکر نکیر محبت سے آئیں گے, کہیں گے ارے بھائی بتاؤ بھائی کوئی بات نہیں یار, یا سوچو. حضرت قطب العالم رشید احمد صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اس دنیا میں سنتوں پر عمل کرتا ہے, لباس کی, کھانے پینے کی, اٹھنے بیٹھنے کی, مسجد آنا جانا, بیت الخلاء آنا جانا, نماز کی سنتیں, تمام سنتوں پر عمل کرتا ہے, ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے کہ قبر میں, فرماتے کہ قبر میں اللہ تعالیٰ جتنے حجابات ہیں سب ہٹا دیتے ہیں, اور وہ روزہ مبارک مدینہ شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے کہتا ہے ہاذا نبی, یہ میرے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے. تو استغفار سے مراد ہے کہ استغفار قولی, یعنی زبان سے استغفار کرنا بڑا مبارک ہے. لیکن آپ تصور کریں ایک آدمی عورت کو دیکھ رہا ہے, ایک آدمی عورت کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنے موبائل پر فلمیں ڈالی بھی ہیں, کمپیوٹر پر فلمیں ڈالی بھی ہیں, جب فلمیں دیکھ لی یا اللہ استغفر اللہ معاف فرما دیا, بند کر دیا, دو گھنٹے بعد پھر کھول لی استغفر اللہ ایسے پڑھ یا اللہ معاف فرما دیا, بند کیا, مٹاتا نہیں ہے ظالم. تو اس کا استغفار مقبول نہیں ہے, یہ استغفار مقبول نہیں ہے. لہذا گناہ کو چھوڑے, شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس کر لے, بد نظری چھوڑ دے, داڑھی درست کر لے, اپنی تصویریں, پرانی تصویریں, فلمیں, گناہ کی جو چیزیں وہ سب توڑ, سب پھاڑ ڈالے, توڑ ڈالے, توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے, میرے شیخ یہ شعر بہت پڑھتے تھے, توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے. ماہ مانے چاند, خورشید مانے سورج, یعنی چاند جیسی شکلیں, سورج جیسی شکلیں, کتنی خواہشات تھی جو ہمیں مثل چاند اور مثل سورج کے لگتی تھی, سب توڑ ڈالا. پھر کیا نتیجہ, انعام کیا ملا, توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے, توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے, تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے, تب کہیں جا کے خالق سورج اور خالق چاند ملا, تب کہیں جا کے خالق سورج اور خالق چاند ملا, توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے, تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے. اس لیے استغفار ایک ہے عملی, ایک ہے قولی. قولی استغفار مستحسن ہے, محمود ہے, اچھا ہے, کرنا چاہیے زبان سے, لیکن عملی استغفار یہ زیادہ ضروری ہے. اور عملی استغفار کیا ہے, گناہ سے الگ ہو جائے. ایک آدمی اپنے باپ باپ کو ستاتا ہے, مرتبہ کہہ رہے معاف کر دو,
ٹھیک ہے بھائی معاف ہو گیا لیکن ستانا نہیں چھوڑتا. آپ دیکھ لیجیے کیا حال ہوگا اس کا. ایک شخص دل دکھاتا ہے کسی کا, باہر زبان سے کہتا ہے معاف کر دو معاف کر دو, پھر وہی کرتا ہے. یا کسی کے پیسے لے لیے کہہ رہے ہیں معاف کر دو, پیسے واپس نہیں کرتا. روش کو نہیں چھوڑا نا, اپنے طریقے کو نہیں چھوڑا, تو اس کی معافی مقبول ہے, اس کے استغفار مقبول ہے. اس لیے اس حرکت کو چھوڑے, یہ بھی کام ہے. تو آپ سے سر فرمایا جعل اللہ لہ من کل غیق مخرجا, اس کو ہر گھٹن تنگی سے مخرج یعنی نکلنے کا رستہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ خود کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے, کیونکہ جائل اللہ ہے کہ دیکھ یہ ہے رستہ نکلنے کا, گھٹن تنگی. اور وہ من کل ہم من فرایا, جو غم اس کو لگا ہوا ہے, کیونکہ گناہ کی نوسط یہ ہوتی ہے کہ گناہوں میں ایسے غموں میں اللہ ڈال دیتے کہ بس باوجود نعمت کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو ایسی ہے اللہ تعالیٰ پانی کو آگ بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات عین خوشی کو غم بنا سکتے ہیں. حضرت آپ دیکھیں کتنے ایسے واقعات ہوئے, بیٹے کی شادی ہے, عین شادی کے دن بیٹے کا انتقال ہو گیا, لو جی کر لو, کیا کر سکتا ہے انسان. ہم یہ غم ایسی چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ہم غم سے فرجا یعنی کشادہ اس غم کو دور فرما دیتے ہیں, بلکہ عجیب کام فرماتے ہیں, اسی غم کو خوشی بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ساتھ تو ایسی ہے کانٹے کو پھول بنا سکتی ہے, دنیا والے یہ نہیں کر سکتے, وہ کانٹے ہٹائیں گے پھر پھول لائیں گے. اللہ تعالیٰ کانٹے ہی کو خوشی بنا دیتے. واہ. اور ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب, اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی جگہ سے اللہ رزق دے گا کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو رزق کی پریشانی ہے تو سب سے بڑا تعویذ, سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے استغفار کریں. رزق کی پریشانی لگی ہے, سب سے بڑا تعویذ اور سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے کہ استغفار کریں اور کثرت استغفار کریں, بجائے اس کے کہ دنیا کے پیچھے بھاگے اور فلاں کام کریں اور تعویذ اور عملیات کے چکر میں پڑے. سب سے بڑا تعویذ یہ ہے استغفار کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. اس لیے اگر رزق میں کوئی پریشانی ہے کسی پر کیا انگلی اٹھانا, کسی پر کیا انگلی اٹھانا. ہم تعویذوں پر کتنا اعتماد کرتے ہیں, کوئی اللہ والا یا کوئی عامل تعویذ دے دے کتنا اعتماد کرتے ہیں, اور اس کو پانچ پانچ دس دس ہزار روپے بھی دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اتنا بھی اعتماد نہیں ہے. کیا آپ فرما رہے ہیں کہ کثرت استغفار کرو, استغفار کو لازم پکڑ لو, تو رزق اللہ تمہیں ایسی جگہ سے دے گا جو تمہارے وہموں کو مان میں نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمیں اتنا بھی اعتماد نہیں ہے. عامل کہہ دے مرغے لا دو فلا لا دو تیرا کام ہو جائے گا, اس کی بات پر کتنا اعتماد ہے, کتنی عجیب بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد نہیں ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, اور نبی کی بات ایسے تھوڑی ہے, یہ تو اللہ کی بات ہے. ان ہوا اللہ وحی یوحا, جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. تو رزق کی پریشانی ہو, کوئی غم ہے, کوئی مصیبت ہے, کیا علاج ہے؟ استغفار. مخلوق سے جھگڑا کرنا, فلاں سے کہنا, فلاں سے کہو کہ تیری نحوست ہے, تیری وجہ سے ہو رہا ہے, صحیح یہ سب ہے, سب کیا جھگڑے, کیا لڑائیاں کرنا. سیدھی سیدھی بات ہے, اللہ سے مانگے کہ ہمارے گناہ, یہ سب سے بڑا تعویذ ہے ہم پر, ہمارے گناہ سب سے بڑی نحوست ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اپنی یاد میں رونے کی, استغفار کرنے کی, اور عملی استغفار خصوصاً یعنی گناہ کو چھوڑ دیں. اب ہم لوگ جماعت کی نمازیں ذرا ذرا باتوں پر چھوڑ دیتے, اپنے کسی کا دل دکھا دیا, کوئی ہمارے یہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا, کسی کا دل دکھا دیا, کسی پر ظلم کر دیا, کسی سے کیا کر دیا, ہمارا کوئی حساب ہی نہیں. پھر آگے سے کہتے پھرتے ہیں یار ہم نے گناہ کیا کیا ہے، سادگی بھی ہماری کیسی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو استغفار کی طرف متوجہ فرمائے اور نیک اعمال اچھے اخلاق کی توفیق اپنے کرم سے نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.